السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة سبا کا مطالعہ کر رہے ہیں اور گزشتہ نشست میں جو بات تفصیل سے زیر گفتگو آئی تھی وہ وہی موضوع تھا کہ جو 6 مرتبہ قرآن میں آیا بڑوں اور چھوٹوں کا معاملہ. دنیا میں کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں بڑے بنتے ہیں یا کچھ لوگوں کو لوگ بڑے بنا دیتے ہیں اور باقی ان کی فالوئنگ کرنے والے ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں مگر یہ بڑے گمراہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے مکالموں کو قرآن حکیم نے نقل کیا جس کو تفصیل سے پچھلی مرتبہ ہم نے سمجھا تھا. آیت نمبر 34 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں دوبارہ سورہ سبا کا. یہاں مترفین کا ذکر آیا. معاشرے کے وہ طبقات جو خوشحال ہوتے ہیں مالی اعتبار سے آسودگی جنہیں حاصل ہوتی ہے مگر اکثر جرائم اسی طبقے میں شروع ہوا کرتے ہیں یا اکثر بگاڑ اور فساد اور نافرمانیوں کا طرز عمل یہیں سے نیچے والوں کی طرف منتقل ہوتا ہے اور یہی وہ خوشحال طبقہ ہوتا ہے عام طور پر کہ جس کے مفادات باطل نظام سے وابستہ ہوتے ہیں اور یہی وہ طبقہ ہوتا ہے جو ماضی میں آپ دیکھیں گے ہر دور میں اس طبقے نے اول اول پیغمبروں کی مخالفت کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمارے سورہ سبا کی آیت نمبر 34 میں وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها اور ہم نے اللہ فرمانے جب کبھی کسی قوم میں کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے رسول کو بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم بھی کافرون جو ہدایت دے کر تم بھیجے گئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. آپ ذہن میں لے کر آ جائیے فرعون جیسے لوگوں کو جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا. آپ لے آئیے ذہن میں نمرود جیسے لوگوں کو جس نے دعوت حق رد کی ابراہیم علیہ السلام کی. آپ ذہن میں لے کر آ جائیے ابو جہل ابو لہب جیسے سرمایہ داروں کو مالداروں کو مترفین کو خوشحال لوگوں کو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا. یہ وہ لوگ جو انسانوں پر معاذ اللہ خدا بننے کی کوشش کرتے معاذ اللہ اور بندوں کو غلامی میں جکڑ کر اپنے مفادات کے حصول اور ان کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسوں کو آ کر جب ایک پیغمبر کہتے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم آزاد نہیں بلکہ پابند بنو تم آزاد نہیں ہو بلکہ تم پابند ہو تم مخلوق ہو تمہارا ایک خالق ہے اور وہ تمہارا حاکم بھی ہے اور تم نے اس کے حکم کو ماننا ہے تو یہ طبقہ یہ مترفین کا طبقہ یہ اول اول آگے بڑھ کر اس دعوت حق کو رد کرتا ہے. آج بھی جہاں عدل کی بات آئے گی ظلم کے خاتمے کی بات آئے گی اور نفاذ عدل نفاذ شریعت سے ہی ممکن ہوگا تو سب سے بڑھ کر وہی طبقہ پریشان ہوگا کہ جس طبقے نے ظالمانہ نظام سے باطل نظام کے ذریعے سے اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے. لوگوں نے چوری کی سزا کا بڑا مذاق اڑایا. عام مسلمان نہیں اڑاتا. خطرہ اسے ہے کہ جس کے ہاتھ کٹیں گے تو چور ہے وہ مذاق اڑاتا ہے چوری کی سزا. زنا کی سزا کا مذاق کون اڑا رہا ہے جنہوں نے زنا کے دھندے نہیں چھوڑنے. سود خوری کے خاتمے کی مخالفت کون کر رہا ہے. یہ ہمارا وزیر اعظم یہی گیا تھا سب سے پہلے 1992 میں جب سود کے خلاف شرعی عدالت کا فیصلہ آیا یہی صاحب سے نواز شریف صاحب اب تک ان کے اوپر یہ جرم ہے اس سود خوری کے حق میں مقدمے کو رکوانے کا ان کے سر پر یہ جرم. ایسے اور بہت سے طبقات ہوں گے نام تو میں نے ایک کا لے لیا آپ کے سامنے. ظالموں کا قلع قما ہو اور ان سے مظلوموں کا حق لیا جائے. غالب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ میں نے آپ کو سنایا ہوگا کبھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تمہارا ہر مظلوم میرے نزدیک طاقتور ہے تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک اس کا حق نہ دلوا دوں. اور تمہارا ہر ظالم، تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اسے حق نہ لے لے۔ اس عادلانہ بات سے خطرہ کس کو ہوتا ہے؟ مظلوم کو نہیں ہوتا، ظالم کو ہوتا ہے۔ یہ مترفین کے طبقات جن کو قرآن بار بار ڈسکس کرتا ہے، بار بار ذکر کرتا ہے، یہ طبقہ جو منمانی کرتا ہے، جو باطل نظام کے ذریعے اپنے مفادات کو حاصل کرتا ہے اور انسانوں کو غلام بنا کر زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نا ابھی اس وقت کی جو صورتحال ہے، میں اس پہ بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ 70 کھانوں کا ذکر آپ نے پڑھا ہے اخبار میں؟ 70 کھانے ایک وقت میں پیش ہو رہی، یہ کیا ہے؟ آپ اتنی تو ڈشوں کے نام لینے میں بھی شاید 15 منٹ لگ جائیں گے، اور عام آدمی اگر انتہائی تمیز کے دائرے میں کھانا کھائے تو 10 منٹ میں کھانا کھا لیتا آرام سے۔ 70 کھانے، سمجھ رہے ہو کیا ہے آخر؟ یہ وہ طبقات ہیں، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو میں معذرت کے الفاظ معذرت واپس لے لیتا ہوں۔ یہ وہ طبقات ہیں جن کے مفادات ظالمانہ نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ عوام بیچاروں پر کیا گزرتی، جن پر مہنگائی کا بم برسایا جائے اور نہ جانے کتنے بم برسا دیے جائیں، انہیں کیا پتا بیچاروں کو، ان غریبوں کو کیا پتا؟ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اول اول ماضی میں پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا۔ ہمارے معاشروں میں اسلام قبول کرنے کا مسئلہ نہیں، یہ تو ہے کھلے کافروں کے بیانات جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں۔ ہاں ہم مسلمان الحمدللہ، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر ہمارا مسئلہ ہے دین پر عمل کے اعتبار سے۔ ماضی والوں کا مسئلہ تھا یا کافروں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اسلام کو رد کرتے مانتے ہی نہیں۔ ہم مسلمانوں کے درمیان مسئلہ ہے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ تو جہاں شریعت کی بات آئے، نفاذ شریعت کی بات آئے، آپ ہمیشہ دیکھیے گا عام مسلمان بغاوت پر نہیں اترتا۔ وہ لوگ بغاوت پر اترتے ہیں، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ رد کرتے ہیں نفاذ شریعت کے مطالبہ تقاضے کو جن کے مفادات اس وقت کے ظالمانہ باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ماضی کے کفار کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم تو مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے۔ یہ بات بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے، پہلے بھی آئی ہے، کہ یہ خناس ہیں، کچھ لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے اگر ہم برے ہوتے تو اللہ مال تھوڑا ہی دیتا ہمیں، اگر ہم برے ہوتے اللہ کے نگاہوں میں تو یہ ہمارے پاس جائیدادیں تھوڑا ہوتی۔ تو بھائی پھر تو فرعون، نمرود، شداد وغیرہ وغیرہ بڑی جائیداد ان کے پاس تھی، تو کیا یہ لوگ اللہ کے محبوب لوگ ہیں؟ استغفر اللہ۔ یہ ہے کہلاتا ہے استدراج، ایک لفظ ہے جو ہمارے علماء استعمال کرتے، قرآن بھی استعمال کرتا ہے، سنت تذری جو ہم ہمیں مہلت دیں گے۔ استدراج کیا ہے؟ اللہ بندے کو دے رہے، بندہ ادراک کرے، احساس کرے، اللہ کا بندہ بن جائے، اور اللہ مہلت دے رہا ہے، فوراً پکڑ بھی نہیں فرماتا اس کی نافرمانی پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا جا رہا ہوں، اگر میں برا ہوتا تو مجھے مال تھوڑا ہی ملتا، اگر میں برا ہوتا تو مجھے جائیدادیں تھوڑا ہی ملتی۔ تو اس طرح کے لوگ کیا کہتے تھے؟ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کیا کہا؟ مزید اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد ہوا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، میرا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، کشادہ فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ یہ زیادہ اور یہ کم، یہ تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے، بس یہ نقطہ ہے سمجھنے کا۔ اور یہ نقطہ بھول جانے کی وجہ سے شب و روز کے معاملات میں اس رویے پر برقرار نہیں رہتے جو ایک مؤمنانہ طرز عمل ہوتا ہے۔ کیا قرآن کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کم، یہ زیادہ امتحان ہے، اور لفظ ابتلا قرآن استعمال کرتا ہے سورہ فجر میں۔ سورہ فجر میں آئے آیت نمبر 15-16 میں، فَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ بندے کو ابتلا میں، امتحان میں ڈالتا ہے، عطا کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے بڑا اکرام کیا، بڑا کرم کیا مجھ پر۔ اگلی آیت، وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب اللہ پھر بندے کو امتحان میں ڈالتا ہے، ذرا رزق اس کا کچھ کم کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کر دی۔ نہیں، نہ دیے جانے میں کوئی اکرام ہے، نہ لے لیے جانے میں کوئی توہین کا پہلو ہے، اصل بات ہے امتحان۔ اللہ دے رہا ہے وہ بھی امتحان، زیادہ دے رہا ہے وہ بھی امتحان، اللہ لے رہا ہے کم فرما رہا ہے وہ بھی امتحان۔ اور مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے؟ 12 وہ حدیث آ چکی بخاری اور مسلم شریف میں، اللہ دے بندہ نعمت سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے خیر ہی خیر، اللہ لے لے کمی فرما دے بندہ اللہ کا فیصلہ مان کر راضی رہے، صبر کرے خیر ہی خیر ہے. فرمائے کہ یہ شان مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو آخرت میں ہوگا, لیکن دنیا میں بھی بڑے فائدے. یہ ایمانی کیفیت نہ ہو تو کبھی انسان کے پاس آئی ہوئی نئی دولت سنبھلتی نہیں. کبھی آپ دیکھیں گے بڑے زور سے کوئی بریک لگائے گا, پورے محلے کو بتائے گا گاڑی اب میرے ہاتھ میں آ گئی کیونکہ ابا کا انتقال ہو گیا. اب یہ برداشت نہیں ہو رہی. نو دولت ہی ہوتے نا وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور ذرا کوئی آزمائش آ گئی تو آپ دیکھیں گے اللہ اپنے زبان میں رکھے ایسی ٹینشن انسان اپنے اوپر سوار کر لے کہ بلڈ پریشر شوٹ کر جائے اور نہ جانے برین ہیمریج ہو جائے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے. یہ مباحث ہیں, ان بیماریوں کے ظاہری اسباب بھی ہیں, اللہ اپنے زبان میں رکھے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب بیماری میں جو لوگ بھی ہیں وہ برا ہی ہے, معاملہ نہیں. امتحان بھی ہوتا ہے, آزمائش بھی ہوتی ہے, لیکن عرض کیا کر رہا ہوں ذرا کوئی تکلیف آئی, پریشانی آئی, نقصان آیا اور انسان آپے سے باہر ہو گیا تو اپنے جسم کو بھی اپنے آپ کو بھی وہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. مؤمنانہ شان کیا ہوگی, جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا, ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. لا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ جو آپ عطا فرمانا چاہے کوئی نہیں روک سکتا, چاہے وہ نفع ہو یا نقصان ہو. جو آپ نہ پہنچانا چاہے نہ دینا چاہے کوئی نہیں دلوا سکتا, چاہے نفع ہو یا نقصان ہو. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور اللہ آپ کے اختیار کے مقابلے میں کسی کے اختیار کام آنے والا نہیں. یہ اگر ایمانی کیفیت بندے کے پاس ہو تو پھر یہ بدلتے حالات میں باوقار رویہ سامنے آئے گا, مؤمنانہ شان سامنے آئے گی انشاءاللہ. فرمایا کہ دیکھو اللہ ہے, جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کشادہ فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم کر کے دیتا ہے. لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ یہ مشیت خدا بندی اور اللہ نے بندوں کو امتحان میں ڈالا ہے. اس کے بعد سورہ سبا کا پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے, اور اب جو آیت ہے یہ بھی بہت قیمتی ہے, ایک فکری سطح پر بھی وضاحت ہے جو یہاں پر ہماری کی جا رہی ہے, ہمارے لیے کی جا رہی ہے. فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, اور دیکھو تمہارے یہ مال اور تمہاری یہ اولادیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے نزدیک درجے میں بلند کر دیں. اللہ فرما رہے تمہارے مال تمہاری اولادیں, مراد دنیا کے اسباب, مال اور اولاد یہ دو اہم ترین علامات ہیں دنیا کی محبت کی بھی اور اسباب کی بھی, بھارت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. تو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ تمہیں ہمارے نزدیک درجات میں قریب کر دیں, بلند کر دیں. بلکہ الا من آمن وعمل صالحا, مگر یہ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کا مقام و رتبہ اللہ کی نگاہوں میں بلند ہو. اب آپ وسیع تر تناظر میں دیکھیے, اکثر و بیشتر ہمارے ہاں کیا ہے, کسی کو سادہ لباس میں دیکھا, کسی کو پرانی سی موٹر سائیکل پر دیکھا, یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے دیکھا, فوراً شاید اس کا مذاق اڑا دیا جائے گا, اس کو حقیر سمجھا جائے گا, اس کو کمتر سمجھا جائے گا. ذرا کسی کو مہنگے لباس میں دیکھ لیا, یہ الگ بحث ہے کہ پیچھے کتنی جہالت چھپی ہوئی ہے, ایک الگ بحث. لیکن ذرا عمدہ لباس میں دیکھا, بڑی گاڑی میں دیکھا, بڑے مکان میں دیکھا, بڑا بزنس اور بڑا کاروبار دیکھا, محض اس بنیاد پر ہم نے اس کو فوقیت دے دی, اس کو اس سے مرعوب ہو گئے, مرعوب ہو گئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس مال اور اولاد کی بنیاد پر تمہارا کوئی درجہ نہیں اللہ کی نگاہ ہوگا, درجہ تمہارا بلند ہوگا ایمان اور عمل کے تقاضوں کے ذریعے سے. مثال کے طور پر حجۃ الوداع کا موقع اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمارے, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی عجمی پر, کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی. تقوی ہے تو اللہ کے مقام بلند ہے. یہی بات قرآن میں آتی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے, جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. اور یہ تقوی کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا تقوی ہا ہونا, اپنے سینہ مبارک کی طرف آپ نے اشارہ کیا, فرمایا کہ یہ تقوی دل میں ہوتا ہے. ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کو رائے قائم کرنے بیٹھ گئے, اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے, اللہ کی محبت کتنی ہے, اللہ کا تقویٰ کتنا ہے. ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, اس کا باطن اور اس کی خلوت تنہائی میں اس کا قرب کتنا اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے ہمیں کیا پتا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم, اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے, ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ ہے معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ کے ہاں کسی کا مقام بلند ہے تو وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے, مال اور اسباب کی بنیاد پر نہیں. دو شخصیات ہیں, بارہا یہ مثال دی گئی, ایک طرف رکھی حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف رکھی ابو لہب کو, انتہا ہے نا. لیکن ابو لہب بڑا خوبصورت بھی تھا, مالدار بھی تھا, خاندان قریش کا تھا, سرداری بھی تھی, نوکر چاکر بھی تھے, سب کچھ تھا, تقویٰ نہیں تھا. قیامت تک بد دعا ہوتی ہے, تبت یدا ابی لہب یوں و تب. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بظاہر چہرہ خوبصورت نہیں ہے, آزاد کردہ غلام سے خاندان کا پتہ ہی نہیں, خاندان کی اونچا نہیں, نہ مال و اسباب, نہ کوئی رتبہ ایسا کہ جو دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں. لیکن معراج کی شب ان کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے رسول اللہ سنتے ہیں جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے سامنے حضرت بلال آتے تو حضرت عمر پکار اٹھتے سیدنا بلال, ہمارے آقا, ہمارے سردار بلال آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک, اب آئیے اس کو اپنے معاشرے پر اپلائی کریں. اب ہم سبحان اللہ تو کہتے ہیں مطلب نہیں ہے, بات تو ٹھیک ہے, معیار تو یہی ہے, لیکن کیا ہمارے شب و روز میں یہ معیار نظر آتا ہے؟ سوال یہ, آج ہم لوگوں کی کن باتوں سے مرغوب ہوتے ہیں؟ پیسے سے, ان کے لباس سے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک دعوت میں گئے, انوائٹڈ تھے, بلایا گیا تھا, درمان نے دیکھا بڑے سادہ سے کپڑوں میں, بولا تمہارے لیے نہیں بھائی واپس جاؤ, بڑے پریشان ہوئے. خیر ان کو ترکیب سوجی, گھر گئے, اچھا لباس تھا وہ پہنا, آگے دربار نے سلوٹ مارا, اندر بلا لیا اس کو. کھانا شروع ہوا تو شیخ سعدی نے برتن میں سے کھانا تھوڑا سا اپنے کپڑوں پہ گرایا, کھا بے کھا تم کھا, یہ سعدی کی دعوت نہیں تیری دعوت ہے, شیخ سعدی کی دعوت نہیں تیری دعوت ہے, بات سمجھ آئی؟ یہ ہے مسئلہ ہمارا آج. تو مرعوبیت ہے کسی کے لباس کی وجہ سے, کسی کی گاڑی کی وجہ سے, کسی کے گھر کی وجہ سے, کسی کی دولت کی وجہ سے, اور معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت اور انتہائی معذرت کے ساتھ. اب تو مذہبی طبقات میں بھی وہ کہتے ہیں ذرا انگریزی بولنے والا مولوی ہو تو بات بنے گی, پھر بات ہوگی ذرا کوئی زبردست, تب ذرا مرعوب ہو کر اس کی بات کو سن لیں. تو مجبوراً کہیں دو چار دفعہ بولنا پڑتا ہے تاکہ اگلا سننے کو تو تیار ہو, بات بھی تو پہنچانی. لیکن یہ بڑی گھٹیا بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مولوی وہ اچھا ہوگا جو انگریزی بولتا ہو. او بھائی ہمارا کیا مطلب, لندن کا, نیو یارک کا جمعدار ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ بہتر انگریزی بول لے گا تو مروب ہو جائیں گے اس سے. یہ ہے مطلب احساس کمتری جس کو آپ کہتے ہیں, کمپلیکسٹی کہتے ہیں, یہ وہ مسئلہ ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا ایک اور مسئلے پر توجہ دینا. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یہی معیارات, نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس دولت سیدھے ہاتھ سے نہیں آئے گی تو میں ٹیڑھے ہاتھ سے دوں گا. کیوں؟ اگر دولت ہوگی تو میرا معاشرے میں مقام ہے, تو اب ہو سکتا ہے میں رشوت بھی دوں گا, خدا نہ خواستہ, میں ملاوٹ بھی کروں گا, میں چوری بھی کروں گا, میں ڈاکے بھی ڈالوں گا. معیار یہ بنا ہے کہ جناب کس نے اپنے بچوں کی شادی پر کتنا خرچ کیا. اب نئے نئے طریقے آ رہے ہیں نا, نئے نئے دھندے شروع ہو گئے, گناہ کے اکثر و بیشتر. تو اب جناب وہ ایک بھائی دیکھتا ہے کہ میری بہن بھی تو انسان ہے, اس کی بھی تو ارمان ہے, میری والدہ کی بھی تو ارمان ہے, والد کا تو ہو گیا انتقال, اب میں کیا کروں, میرے پاس تو ہے نہیں, بہن کے ہاتھ تو پینے کرنے, 25 لاکھ تو خرچ کرنا پڑے گا, 30 لاکھ تو خرچ کرنا پڑے گا, کیا کرے گا وہ؟ چوری کرے گا, ڈاکے ڈالے گا, گاڑیاں چرائے گا, بندے مارے گا, پیسہ لوٹے گا, بہن کے ہاتھ پینے کرے گا, ہو رہے گی نہیں ہو رہے معاشرے. جب معیار ہم اس کو بنائیں گے تو چوریاں بھی بڑھیں گی, ڈاکے بھی بڑھیں گی, لوٹ مار بھی بڑھے گی, مال حرام بھی بڑھے گا اور یہ سب کچھ بڑھے گا. اور معیار ہم تقویٰ کو بنا لیں, معیار ہم خوف خدا کو بنا لیں, معیار ہم کردار اور سیرت کو بنا لیں, اب کیا ہوگا؟ پھر یہ نہیں ہوگا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ادھر نماز بھی ہے باہر جھوٹ بھی ہے, ادھر نماز بھی ہے اور باہر وعدہ خلافی بھی ہے, عمرے بھی ہیں اور چیک ماؤنس بھی ہو رہے ہیں, حج بھی ہیں اور مال حرام بھی کمایا جا رہا ہے, رشوت خوری بھی کی جا رہی. پھر یہ نہیں ہوگا, معیار اس کو بنائے. میں نے اسی لیے کہا تھا ایمان وہ دولت ہے, آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے, ارے اللہ اس دنیا میں بھی دینا چاہتا ہے فائدے ہمیں. اس کو معیار بنا لے, تقویٰ کو, سیرت کو, کردار کو, خوف خدا جس میں اس کی اہمیت ہے,
اس کا مقام ہے، اس کا کوئی رتبہ ہے، اس کو پروان چڑھائیں۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے نمونے کے طور پر کس کو پیش کرتے ہیں؟ بیٹا تم نے یہ بندہ دیکھو، یہ 50 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے، یہ اینکر ہے ٹی وی کا، یہ یہی رول ماڈل ہے ہمارے، یہ ہے دیکھو ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے، ان کی اتنی فیم ہے، ان کے نام سے پروڈکٹس بکتے ہیں۔ ان ناچنے کودنے والوں کو آج ہم اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ رکھیں گے تو کل بچے یہی بنیں گے بھائی۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وظیفہ دے دیجیے، بچے آپ سے باہر ہو گئے۔ مولوی صاحب کیا وظیفہ دیں گے آپ کو مجھے بتائیے، میں اور آپ، ہمیں مولوی صاحب، کوئی عامل صاحب کیا وظیفہ دیں گے مجھے بتائیے؟ اگر آج ہم اس نہج پہ بچوں کے سامنے نمونے پیش کریں گے تو پھر مسئلہ وظیفے سے حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو یہاں سے حل ہوگا، ہم نے تعلیم کیا دینی ہو، مسئلہ یہاں سے حل ہوگا، یہ وظیفوں کا مسئلہ نہیں، یہ تعلیم کا اور تربیت کا مسئلہ ہے، خاص طور پر تربیت کا مسئلہ۔ حاضر کلام، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں، دیکھو تمہارے مال اور اولادیں کوئی ایسی شے نہیں کہ جن سے تمہارا کوئی رتبہ اللہ کے یہاں بلند ہو جائے گا۔ مال تو اللہ کے باغیوں کے پاس بھی بہت تھا دنیا میں، نہیں، ایمان ہو، نیک عمل ہو، تقویٰ ہو، سیرت و کردار ہو، اس پر اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند ہوگا۔ اللہ اسی معیار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اسی معیار کو ہمارے معاشرے میں پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اور سوال کہ جمعے کے خطبے میں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن باقی جو میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے سبحان اللہ بڑا اچھا خطبہ تھا، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، گھر چلے جائیں گے؟ نہیں، معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے تو آپ اور میں ہی معاشرے کا حصہ ہیں، آنکھیں نہیں بند کر سکتے آپ اور میں، آپ اور میں آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ہم اس معاشرے کا ہی حصہ ہیں، یہ معاشرہ ہم سے ہی مل کر بنا ہے۔ اب دو امکانات ہیں، یا ہم ان مسائل کی وجہ ہیں یا ہم ان مسائل کا حل ہیں۔ کوئی کہے جی میں نیوٹرل آدمی ہوں، کوئی نیوٹرل نہیں ہے اس وقت، دو ہی پارٹیاں اللہ کی، اللہ کے نزدیک دو ہی پارٹیاں ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ قرآن کہتا ہے 28 ستارے میں پڑھ لیجیے گا سورہ مجادلہ میں، یا تو اللہ کی پارٹی ہے شیطان کی پارٹی۔ کوئی کہ میں نیوٹرل، نیوٹرل کوئی نہیں، کوئی ایک سائڈ پر ضرور ہے، یا تو اللہ کی پارٹی کی طرف ہوگا یا شیطان کی پارٹی کی طرف۔ تو ہم میں سے کوئی یہ کہہ دیں بس میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، نہیں، یہ چلے گا ہی نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان مسائل کا ہم حل بنیں گے یا ہم ان مسائل کی وجہ ہے۔ جی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا جھوٹ بولنا میرے لیے جھوٹ بولنا کی دلیل نہیں بنے گی۔ آج میں سچ بولنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لوں تو کل دو چار مجھے سے اور بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ مسئلے کا حل بنے، کرنا ہم نے یہی۔ وہ جی نتیجہ، نتیجہ آپ کے میرے اختیار میں ہی نہیں، نتیجہ تو اللہ کے اختیار میں، کوشش کرنا آپ کا میرا کام ہے، اس میں نتیجہ ہو یا نہ ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کتنے انبیاء، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، کوئی نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 10 آدمی جنت میں جا رہے ہوں گے بس، کوئی نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 5 آدمی جنت میں جا رہے ہوں گے بس، اور کوئی اللہ کے نبی ایسے بھی ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ جو جنت میں جا رہا ہوگا۔ تو لوگوں نے تو نبیوں کی نہیں مانی، آپ کی میری کیا حیثیت؟ مگر انبیاء نے اپنا کام نہیں چھوڑا، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے اس معاشرے کے مسائل کا حل بننے کی کوشش کرنی ہے۔ مرثیہ سب کہہ رہے ہیں، صبح، دوپہر، شام، رات، رات کو ٹی وی پہ مرثیہ، صبح کپ آف ٹی پر مرثیہ، سبھی مرثیہ کہہ رہے ہیں، ہم حل بننے کی کوشش کریں۔ میں طے کروں کہ میں اس دنیا کے مال و اسباب کو معیار نہیں بناؤں گا، میرا معیار ہوگا جو میرے رب نے مجھے بتایا، وہ ہے تقویٰ کا معیار۔ مجھے اپنے آپ کو اس معیار پر لانا ہے، مجھے اپنی اولاد کو اسی تقویٰ کے معیار کی تبلیغ و تربیت کرنی ہے، مجھے جہاں میں بیٹھوں گا اسی بات کی دعوت دینی ہے، مجھے اپنے اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے نبی علیہ السلام کی امت والا کردار ادا کرنا ہے، میں نے مسئلے کا حل بننا ہے، میں نے مسئلے کی وجہ نہیں بننا۔ اور پھر وہ بڑی پیاری حکایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کی گئی، مشہور واقعہ، وہ چڑیا آ کر ایک قطرہ ڈال رہی ہے، بات پہلے بھی شاید آئی تھی، آتی رہے گی، چند ہی باتیں آپ کے سامنے بار بار رکھی جاتی ہے، اور وہ کہا کہ تمہارے قطرہ ڈالنے سے آگ بجھے گی؟ کہا نہیں بجھے گی۔ پھر یہ ایکسرسائز کیوں ہو رہی ہے، کیوں کر رہی ہوں؟ تو اس نے چڑیا نے کہا کہ بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ چڑیا بھی نیوٹرل نہیں تھی وہاں پہ بھائی، اس کو بھی کسی ایک سائڈ پر جانا تھا۔ تو آپ اور میں یہ طے کریں ہم نے مسئلے کا حل بننا ہے، ہم نے مسئلے کی وجہ نہیں بننا۔ اچھا، مسئلے کی وجہ سب لوگ بیان کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ بات سے بات نکلتی، پرانی ایک حکایت ہے سمجھانے کے لیے، ایک شخص نے نئی نئی پینٹنگ بنانا شروع کی اور اس نے ایک پینٹنگ بنا کے شہر کے چوراہے پر رکھ دی، کہا بھائی جہاں جہاں غلطی ہو ذرا بتا دیجیے گا میں اصلاح کر لوں گا۔ صبح اس نے پینٹنگ رکھی، شام میں جب واپس گیا تو پوری پینٹنگ کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، خلیہ بگڑ، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط۔ جیسے ہم پاکستان والے پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ بڑا ڈسارٹ ہوا، بڑا پریشان ہوا، اپنے استاد کے پاس گیا اور کہا استاد یہ ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں بیٹا، دوبارہ بناؤ، وہی بناؤ، وہی لگاؤ، صبح جا کے لگاؤ اور نیچے یہ لکھو جہاں غلطی اس کی اصلاح کر دو۔ شام کو گیا تو پینٹنگ ویسی کی ویسی تھی۔ آج ہمارا مسئلہ یہی، ہم سب مرثیے والے، رونے والے، انگلیاں اٹھانے والے، چلانے والے ہیں، چیخنے والے ہیں، دوسرے کو ہی مورد الزام ٹھہرانے والے ہیں، مگر کوئی ہمت کر کے اپنے حصے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، کوئی پلٹ کر اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ ہم وہ چڑیا کا سا جذبہ رکھیں کہ ہم آگ تو جل رہی، ہم جلانے والوں میں شامل نہ ہوں بلکہ آگ بجھانے والوں میں ہمارا معاملہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان کو، نیک عمل کو، تقویٰ کی روش کو معیار بنائیں گے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کا وعدہ ارشاد ہوا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو ان کے لیے دگنا بدلہ ہوگا اس کا جو انہوں نے عمل کیا، وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ دوہرا اجر اللہ عطا فرمائیں گے، ایک تو اس لیے بھی کہ جب مشکلات میں بندہ عمل کرتا ہے تو اجر بڑھ جاتا ہے، جب عمل میں مشقت، جیسے آج ہمارا ماحول ہے نا، عمل میں مشقت زیادہ ہے۔ ہاں اللہ کا کوئی بندہ، میں نوجوان کی بات کر رہا ہوں، بعض اوقات اس کی ہاف سلیپ کو دیکھ کر ہم بڑے گھورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہوتا ہے نا، گھورتے ہیں اس کو، وہ اللہ کے بندے اس کو تم اپریشیٹ تو کرو، اس کو تم مبارکباد تو دو، اس کی دل جوئی تو کرو، اتنے سارے فتنے باہر کے چھوڑ کر وہ آ گیا ہے مسجد میں بیٹھ گیا، پھر اس کو خوش تو کرو، اس کا دل تو جیتو، فرض تو ادا کر رہا ہے نا۔ یہ آداب میں سے کل ادب بھی سکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو آ گیا ہے تو اس کی قدر کریں بھائی، بھگائیں نہ، دین سے بھگانا نہیں ہم نے لوگوں کو، دین سے متنفر نہیں کرنا۔ بہرحال مشقت ہو تو اجر بڑھ جاتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، بہرحال مشقت تو ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، مشقت تو ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، مشقت تو ہے، نماز وقت پر ادا کرنی ہے، مشقت تو ہے، اللہ کا کلام کھولنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، مشقت تو ہے، بڑی مشقتیں ہیں، دین کی بات کرنا مشقت تو ہے، دین پر ڈٹے رہنا مشقت تو ہے، دین پر لانا دوسروں کو مشقت تو ہے، دین کا پرچم لے کر کھڑا ہونا مشقت تو ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اللہ دو اجر اس کو عطا فرماتا ہے، ایک تلاوت کا اجر اور دوسرا جو اٹک رہا ہے اس کی مشقت کو برداشت کرنے کا اجر۔ اس سے اصول ملتا ہے، جب جب جس عمل میں مشقت بڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ سن 2014 میں کراچی والے بیچارے کتنی مشقت میں، مسائل تو ہیں، کتنے فتنے ہیں، کتنے مسائل ہیں، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، سیاسی مسائل، فتنوں کا دور، فتنے در فتنے، اندر سے فتنے، باہر سے فتنے، اس سب کے باوجود ہم نے تو محنت کرنی ہے ایمان کی اور عمل کی اور تقویٰ کی، تو اللہ بھی فرمانے اجر بھی دوہرا عطا فرمائیں گے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ امن میں ہوں گے جنت کے بالا خانوں میں، ملٹی اسٹوری بنگلے، وہ بھی جنت کے، جس جنت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کچھ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کیا، نہ کسی آنکھ نے کبھی اسے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا، مشرکین کا، کفار کا، جو اللہ کی آیات کو مٹانے کی، اللہ کے احکامات کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، چاہے وہ اس دور کے مشرک تھے یا آج کوئی ہو جو اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہو، چاہے کفار میں سے ہو، یا اللہ معاف رکھے آستین کے وہ سانپ جو شریعت کا مذاق اڑانے والے اور شریعت کے نفاذ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہوں۔ فرمایا کہ جو اللہ کی آیات کو ہرانے کی، معاذ اللہ ناکام کرنے کی، معاذ اللہ کوشش کریں گے، فی العذاب محضرون، فرمایا کہ وہ عذاب میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بات پہلے بھی آئی تھی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 39 میں بھی، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے آپ کہ میرا رب ہے اللہ, جس کے لیے چاہتا رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نپا تلا دیتا ہے, کم دیتا ہے. یہ ایک اور نقطہ سمجھنے کا ہے, اللہ کے احکامات پر عمل, اس میں رزق کا خوف کبھی رکاوٹ نہ بن جائے. آدمی کبھی سوچتا ہے اگر یہ میں نے ملاوٹ چھوڑ دی تو میں کماؤں گا کیسے, اگر میں نے سود چھوڑ دی تو میرا گھر کیسے چلے گا. اللہ فرمانے کے نہیں, رزق کا اختیار کس کے ہاتھ میں, جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے کم دے, وہ اختیار اس کا ہے. اور یہ بھی طے کہ اس نے ذمہ داری لی, ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, سورہ ہود کی آیت نمبر 6 12ویں پارے کے آغاز میں, زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. تو اللہ کے احکامات پر عمل میں ہمارے لیے کبھی رزق کا خوف آڑے نہ آئے, کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی. ہاں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کے احکامات کو مٹا کر یا ناکام کر کے معاذ اللہ وہ کچھ دولت بنا لیں گے, تو وہ بھی جان رکھیں کہ یہ دولت تمہارے اختیار میں نہیں, یہ رزق کو اللہ کے اختیار میں, جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے وہ کم عطا فرمائے. ارشاد ہوا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا. یہ بڑا پیارا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. صحیح سادہ انداز میں ترجمہ آ جاتا ہے ہماری زبان میں, مگر ہم یہ اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے تم جو خرچ کرو گے میں لوٹاؤں گا. اللہ کی شان دیکھیے, آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے, اللہ کا ہے, ہمارا تو ہے بھی نہیں. ٹھیک, اور اگر آپ اور میں خرچ کر بھی نہیں کچھ اللہ کی راہ میں تو توفیق کون دے گا, اللہ, آپ کا میرا کیا کمال. اور اگر خرچ کیا تو کس کو لوٹایا, اللہ کا تھا ہی اسی کا, تو آپ کا میرا کیا کمال. وہ قبول فرما دے اس کی عطا, وہ فرمائے میں لوٹا کر دوں گا اس کی عطا در عطا, وہ فرمائے میں بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا عطا پر عطا پر عطا, اور وہ فرمائے کہ میں 700 گنا تک بھی دوں گا اور اس سے بڑھا کر بھی عطا کروں گا, تو یہ اللہ کی عطا کی انتہا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو بات ہے وہ عقل سے نہیں دل سے سمجھنے والی. اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندے نے مال میں سے خرچ کیا ہو اللہ کی خاطر اور اس کا مال کم ہو گیا, کبھی کم نہیں ہو. یہ اللہ کے رسول کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ بھی فرماتے بیورف صدقات, اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. عقل کیا کہتی ہے, 100 روپے میں سے تم نے 10 روپے دے دیے 90 رہ گئے, مگر قرآن کہتا ہے بڑھ گیا, حدیث کہتی ہے کہ بڑھ گیا, اللہ کہتا ہے میں لوٹا کر دوں. اور اللہ کتنا لوٹاتا ہے, اللہ اکبر. مسلم شریف کی روایت, اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتے ہو, ایک کھجور, 5 روپے کے بھی 2-3 دانے تو آ جائیں گے نا مناسب والے, ایک کھجور کا دانا خلوص سے مگر حلال میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اور اللہ اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے. جیسے تم جانور کے بچے کو, چھوٹے سے بچے کو پالتے ہو, بڑھتا 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 پورا بڑا جانور ہو جاتا ہے, اور اللہ اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے, یہاں تک کہ اس ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اور اگلا جملہ اس بات ختم ہوگی, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا, کچھ ہمارے رزق کے وسائل میں کمی ہو جائے گی اگر ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا, نہیں. فرمائے کہ وہ ہوا خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے, رکھتا نہیں اللہ اپنے ذمے, عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ دعا کرے, ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں بخاری کی روایت, ایک دعا کرتا ہے اللہ جو تجھے دے تو اسے عطا فرما, اے اللہ جو تیری راہ میں دے تو اسے اور عطا فرما, اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دے رہا, اے اللہ تو اس کا مال کم فرما دے, اس کا مال برباد فرما دے. یہ بخاری کی حدیث ہے, ہر دن 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہوتے ہیں. 2 باتیں اور مختصر, ایک, زکات کافی نہیں ہے بھائی, زکات کے علاوہ بھی مال اللہ کی راہ میں جانا چاہیے. حدیث اللہ کے رسول کی جامع ترمذی میں, اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌ سِوَى الزَّكَاةِ, بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ ہے, زکات سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے. اور مال صرف رمضان میں نہیں خرچ ہونا چاہیے, 11 مہینے بھی لوگوں کی بھوک اور دیگر ضروریات ہوتی ہیں, مستقل جانا چاہیے. اور ہاں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو اس مالی کیفیت میں ہیں کہ جن پر زکات فرض نہیں ہے, بلکہ شاید ان کے ساتھ اپنی کچھ مشکلات ہو, تو ایک کھجور کا دانا دینا مشکل ہے کسی کے لیے, ایک کھجور کا دانا یعنی 5 روپے, یعنی 10 روپیہ. مشکل ہے, اللہ اس کو بھی بڑھا کر عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں, اگر اسکول گوئنگ ہیں, وہ بھائی ہم تو اپنی پاکٹ منی پہ چل رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کبھی اپنی پاکٹ منی سے ابا سے کہہ کے ایک آدھ اضافی شے لے کے کسی کو دینا ممکن ہے, دے دو بھائی. کبھی اپنا کچھ روک کر کسی ضرورت مند بچے کو دے دینا, چاہے وہ 10 روپے کا نوٹ کیوں نہ ہو. یہ ایک نوجوان بچہ بلکہ اسکول گوئنگ بچہ بھی کر سکتا ہے. اسی طرح جو چھوٹے بچے, ہم بڑے کیا کریں, ان کے ہاتھ میں دے کر کسی کو دلوائیں. آج چھیننے والے ہمیں ملتے ہیں نا, نظر آتے ہیں نا, معاف کیجیے گا. یہ تربیت کریں گے تو دینے والے بڑھیں گے, چھیننے والے کم ہوں گے, ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تربیت ابھی سے اپنے بچوں کی کرنے کی ضرورت ہے, اگر ہمارے بچے ہیں چھوٹے, اور اگر ہم بڑے ہو چکے تو ہمیں بھی تربیت کی ضرورت ہے. کم ہو چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی ہو, مگر دے ضرور خلوص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر عطا کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.